بسم الله الرحمن الرحيم مسجد دار السلام تورنتو كندا Wednesday after 18th Tarabi 17th of August 2011 The Hajj of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam The Explanation of Hajj Akbar Last few days of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam We refer there to Allah to bestow upon Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam Taimum replaces Ghusl, the value of this ummat. The bayan is presented by Hazrat Maulana Muhammad Hanif Shahib Damat Barakatuhu.
Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأطبائه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته أجمعين أما بعد بزرگوں اور بھائیوں یہ آیت آج ہی 22 پارے میں ابھی ہمارے قراء کرام نے اور حفاظ نے پڑھی ہے اور اس میں ایک عظیم مضمون حضرت حق تعالی شانہ نے بیان فرمایا ہے یہ مسئلہ مسلم ہے کہ دنیا میں ہر چیز کی بہاریں ہوتی ہیں لیکن ہر ایک کی بہار اپنی اپنی حیثیت سے ہوتی ہے آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پرندہ ہے وہ آزادی کے ساتھ فضاؤں میں اڑ رہا ہے یہ اس کی بہار ہے اور قید کر دیا جائے تو اس کا اور مسئلہ ہو جاتا ہے شیر ہے جنگل میں ہے اس کی ایک بہار ہے اس کو قید کر دیا جائے تو اور مسئلہ ہو جاتا ہے ایک پھول ہے کھلا ہوا اس کی ایک بہار ہے ایک انسان ہے کہ اس کی جوانی میں اس کی ایک بہار ہے اور وہی انسان جب اپنے بڑھاپے میں پہنچتا ہے تو حال یہ ہو جاتا ہے کہ وہاں جوانی میں نظر نہیں ہٹتی تھی اور اب دیکھنے کو جی نہیں چاہتا زمین آسمان کا فرق ہو جاتا ہے جوانی تھی کہ دیکھ نظر ہٹانے کو جی نہیں چاہتا تھا اور بڑھاپا آ گیا کہ اب نظر کرنے کو جی نہیں چاہتا دنیا میں ہر چیز پر بہار بھی آتی ہے اور موسم خزاں بھی آتی ہے جس کو کہا جاتا ہے پتجھڑ کی موسم ہر ایک پر یہ عالم ہے لیکن میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی وہ ہیں جس پر بہاریں آئیں اور قیامت تک بہار رہے گی خزاں کبھی نہیں جس دن نبی علیہ السلام دنیا سے رخصت ہوئے ہیں پیر کا دن تھا یہ مسئلہ مسلم ہے اور بالکل پیر کے دن آپ دنیا سے رخصت ہوئے لیکن 12 تاریخ صحیح نہیں بنتی اور اس کی ترتیب میں صرف آپ کو اشارہ کر دوں آپ گھر جا کر گنیں ابھی نہ گنیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کے لیے تشریف لے گئے آپ نے اپنی زندگی میں حج فرض ایک ہی فرمایا، اس لیے کہ حج فرض جو فرض ہوا آپ پر وہ ایک قول کے مطابق سن 7 سن 8 سن 9، تو زندگی میں آپ نے ایک ہی حج فرض فرمایا، وہ سن ہجری 10 کا ہے، اور جب میں غفیر کو لے کر آپ چلے تھے اور 25 ذیقعدہ کو آپ کی روانگی ہوئی تھی اور 4 ذیلحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ پہنچے تھے، اور مہاجرین کے لیے لمبی مدت مکہ میں رہنا یہ اصولاً خلاف تھا، تو آقا نے عمرہ فرمایا، اور عمرہ کرنے کے بعد چونکہ آپ اپنے ساتھ جانور لے گئے تھے ذبح کا، اس لیے احرام کھولنا آپ کے لیے مناسب نہیں، گویا کہ آپ قارن تھے، اور جہاں 7 تاریخ شروع ہوئی کہ پھر آپ نے حج شروع فرمایا اور 13 تاریخ کو آپ کا حج ختم ہوا، اور 13 کو رمی جمار سے فارغ ہو کر مقام محصب پر آپ نے قیام فرمایا، اور اسی رات میں آپ مکہ شریف میں تشریف لا کر طواف ودا فرمایا، اور 14 کی صبح کو فجر کی نماز مقام محصب پر پڑھ کر وہیں سے روانہ ہو گئے. کل ملا کر مکے میں آپ کا قیام 10 دن کا رہا، 4 کو پہنچے، 14 کو نکل گئے، کل آپ کا قیام 10 دن کا رہا. آپ کے حجت الوداع میں یہ مسئلہ متفق علیہ ہے، اور بخاری مسلم ترمذی تمام کتابوں سے یہ مسئلہ ثابت ہے کہ آپ کا یوم العرفہ یعنی 9 ذی‌الحجہ جمعہ کا دن تھا، آپ کا یوم العرفہ جو ہے وہ جمعہ کے دن پڑا تھا، اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے یہ مشہور کر دیا کہ جس سال یوم العرفہ جمعہ کو پڑے تو اس کو حج اکبر کہتے ہیں، لیکن یہ غلط ہے، یہ تو خامخواہ کے لیے تور والوں نے مشہور کر رکھا ہے تاکہ کثرت سے حاجی ملے. ہر عمرہ حج اصغر ہے اور ہر حج حج اکبر ہے. عمرے کو حج اصغر کہا گیا اور حج کو حج اکبر کہا گیا. جس سال بھی حج کریں، آپ کا یوم العرفہ جمعہ کو پڑھے یا نہ پڑھے اس سے کوئی بحث نہیں، یہ تو اتفاقی بات تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا یوم العرفہ جمعہ کو پڑ گیا، یہ ایک اتفاقی بات تھی. باقی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس سال یوم العرفہ جمعہ کو پڑے وہ حج اکبر. ابھی معلوم نہیں یہ نسبتی کہاں سے لے آئے تو کہتے حج اکبر ہی. بہرحال یہ مسئلہ مسلم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم العرفہ یعنی 9 تاریخ 9 ذی‌الحجہ یہ جمعہ کو پڑا تھا. اب آپ 9 ذی‌الحجہ سے شمار کرنا شروع کریں، گنتی کرنا شروع کریں، ادھر یہ متعین ہے کہ اللہ کے نبی دنیا سے پیر کو گئے، ادھر یہ متعین ہے کہ آپ کا 9 ذی‌الحجہ کو جمعہ کا دن تھا. اب شمار کرنا شروع کریں، ذی‌الحجہ کو 30 گنیں اور اس کے بعد کے جتنے مہینے ہیں، محرم کو 30 گنیں، سفر کو 30 گن لیں، تینوں کو 30 گنیں، تینوں کو 29 گنیں، بعض کو 30 گنیں، بعض کو 29 گنیں. کسی صورت میں پیر کے دن 12 ربیع الاول نہیں آتی، کوئی شکل نہیں، یا تو 2 ربیع الاول بنتی ہے یا 1 ربیع الاول بنتی ہے. اسی لیے ابن کثیر اور دیگر اکابر کی رائے یہ ہے کہ 2 ربیع الاول کو آپ دنیا سے رخصت ہوئے. سب سے پہلے یہ جو سہو ہوا اور جنہوں نے 12 ربیع الاول نقل کر دیا، وہ حضرت الامام طحاوی رحمت اللہ علیہ ہیں جن سے سہو ہوا ہے، اور بعد والے اسی قول کو لے کر چل پڑے، ورنہ 12 ربیع الاول بنتی ہی نہیں ہے. ہاں پیر کا دن ضرور ہے. بہرحال یہ شمار اب گھر جا کر کے کرتے رہنا کہ ادھر یوم العرفہ 9 تاریخ کو ہیں اور ادھر اللہ کے حبیب پیر کو دنیا سے رخصت ہوئے ہیں ربیع الاول میں. مجھے کہنا یہ ہے کہ آقا جس دن دنیا سے رخصت ہوئے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے, فجر کی نماز صدیق ہی نے پڑھائی اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے شریفہ میں نماز پڑھی تھی, اس لیے کہ ذوف, کمزوری یا علالت, بیماری بہت زیادہ تھی تو اپنے حجرے میں نماز پڑھ لی. ادھر صدیق نماز پڑھا رہے تھے اور اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے شریفہ کا پردہ ہٹایا, وہی جس میں ابھی آرام فرمائے یہی حجرے شریفہ, تھوڑا سا پردہ ہٹایا اور اپنے صحابہ کو دیکھا اور مسکرانے لگے. تو صفے بنتی بنتی چونکہ دروازے کے قریب آ چکی تھی تو کنکھیوں سے صحابہ نے دیکھا, فرمایا خطرہ تھا کہ صحابہ خوشی میں نماز توڑ دیتے کہ شاید اللہ کے نبی تشریف لائیں گے, اپنے پردہ ڈال دیا. محدثین اس پر بحث فرماتے ہیں کہ آپ ہنسے کیوں. عام اکابر تو یہ فرماتے ہیں کہ آپ کا ہنسنا اس بنیاد پر تھا کہ جب آپ نے اپنے صحابہ کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی آپ کی کہ اللہ جب میں آیا تھا تو اکیلا تھا اور جب جانے کا وقت آیا تو میری پوری جماعت تیار ہو چکی, اس پر آپ خوش ہوئے. ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محدثین کے جواب کے ساتھ ساتھ میرے دل میں ایک جواب اور بھی آتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ ممکن ہے آپ نے اپنے مسلح پر جب صدیق کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اب تو نے مجھے اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں, میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا. جب مسلح کو سنبھال رہا ہے تو یہ تو بڑی امامت ہے جس کو لوگ چھوٹی امامت سمجھتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ امامت یہ بڑی امامت ہے, یہ کوئی معمولی امامت نہیں ہے. اور جو اسی کو امامت کبرا کہا گیا, اور خلافت تو امامت صغرا ہے, جو یہاں کا مستحق ہے وہ وہاں کا بھی مستحق ہوا. تو آپ نے اپنے مسلح پر جب صدیق کو دیکھا تو دل میں یہ بات آئی کہ اللہ اب اگر تو نے مجھے اٹھا بھی لیا تو کوئی حرج نہیں, میرا لادلہ صدیق میری امت کو سنبھال لے گا. اس پر آپ کو خوشی ہوئی اور یقیناً صدیق نے امت کو سنبھالا, بہت زبردست طریق پر سنبھالا. حضرت عمر جیسی شخصیت حضور کے موت کے قائل ہی نہیں تھی لیکن صدیق نے ان کو بھی منوایا اور وہ زبردست تقریر کیا آپ نے کہ آج تک صفحات تاریخ پر وہ تقریر موجود ہے, اور ایسے سخت لفظ استعمال کیے تاکہ صحابہ کہیں رائے حق سے بھٹک نہ جائیں. مصلی رسول پر صدیق کی آمد جمعرات کے دن عشاء سے ہوئی. ویسے اللہ کے نبی کی بیماری تو 12 دن سے چل رہی تھی, آخری 12 دن آپ بیمار رہے اور بیماری کی ابتدا آپ کی درد سر سے ہوئی تھی, لیکن درد سر کے ساتھ ہلکی سی بخار اور طبیعت کی تھوڑی سی ناگواری, بے چینی, پھر بھی حضرت چلتے رہتے تھے. جمعرات کو طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تو مغرب تک تو حضرت نے پڑھائی, البتہ مغرب کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا مرو ابا بکری نہیں یصلی بالناس, عشاء کی نماز میں ابو بکر سے کہو کہ میری جگہ نماز پڑھائے. تو قریب میں حضرت عائشہ ہیں, حفصہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہما ام المؤمنین. حضرت عائشہ اور حفصہ آپس میں مشورہ کرنے لگی. عائشہ کہنے لگی کہ میرے والد جو ہیں رجلم بقان, بہت رونے والے ہیں, اور مسلح پر قرآن پڑھتے پڑھتے بہت رو پائیں روئیں گے اور نماز نہیں پڑھا پائیں گے, بہتر یہ ہے کہ حفصہ تمہارے ابا نماز پڑھائے, یعنی عمر نماز پڑھائے, اور ہم دونوں جا کر کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست رکھیں. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میرے ابا تو رجلم بقان, بہت رونے والے, اللہ کے حبیب نہیں پڑھا پائیں گے وہ نماز, آپ عمر کو فرمائیے. اور حفصہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہاں میرے ابا پڑھا لیں گے. ظاہر میں تاویل بڑی اچھی تھی کہ میرے ابا بہت رونے والے ہیں, ادھر حضرت حفصہ کہہ رہی ہے کہ میرے ابا جو ہیں وہ پڑھا لیں گے, لیکن اندر میں کچھ اور بات تھی. اور اللہ کے حبیب مصیر تھے اس بات پر کہ مرو ابا بکر نہیں یصلی بالناس, ابو بکر ہی سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. کچھ وقت کے بعد پھر یہی بات آئی, فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے. کچھ وقت کے بعد پھر حضرت نے فرمایا ابو بکر سے کہو کہ وہ نماز پڑھائے, اور پھر حضرت نے فرمایا انتن سواہبات یوسف. تم تو یوسف علیہ السلام پر الزام لگانے والیوں کی سہیلیاں معلوم ہوتی ہو, جن کا ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ تھا. زلیخا پر جن عورتوں نے الزام لگایا تھا, وہ ظاہر میں الزام تو یہ تھا کہ بادشاہ کی بیوی ہو کر غلام پر عاشق ہوئی, پاگل ہیں تو دیوانی ہیں, کبھی نوکر پر بھی کوئی عاشق ہوتا ہے, ظاہر یہ تھا. اور اندر میں یہ تھا کہ ہم یہ تانا دیں گے تاکہ زلیخا یوسف کو چھوڑ دیں تو ہم لے لیں اس کو. ظاہر کچھ تھا اور باطن کچھ تھا. اللہ کے حبیب نے اس کی طرف اشارہ کیا, انتن سواہبات یوسف, تمہارے اندر میں کچھ ہے اور تم ظاہر کچھ کر رہی ہو. اندر میں کیا تھا؟ حضرت عائشہ کے دل میں یہ تھا کہ حالات اب یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے حبیب دنیا سے جانے والے ہیں, چونکہ قرائن تھے اس کے, ادادہ نصر اللہ والفتح کا نزول تھا. اللہ کے حبیب کا بار بار یہ کہنا تھا کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو اجازت دی کہ دنیا میں رہیں یا آخرت میں رہیں, تو اس بندے نے آخرت کو اختیار کر لیا, یہ حضور بیان فرما رہے تھے اور آپ ہی کی ذات مراد تھی. تو قرائن تھی جس سے حضرت عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اب دنیا سے رخصت ہونے والے, تو اللہ کے حبیب تو یقیناً جانے والے. اگر میرے ابا نماز پر آئیں گے تو شاید لوگ یوں کہیں گے کہ ابو بکر منحوس ہیں, جب سے یہ مصلے پر آیا تب سے نبی نہیں آ سکے, تو میں اپنے ابا کو منحوس کیوں بتاؤں؟ ظاہر کچھ تھا, اندر میں کچھ تھا. اور حضرت حفصہ کے دل میں یہ بات تھی کہ آج جو امام بن گیا وہ بعد میں بھی امام رہے گا, تو اچھا ہے کہ میرے ابا امام بن جائے تاکہ حضور کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی میرے ابا ہی امام رہے. اس کی طرف اشارہ کیا, انتن سواہبات یوسف. جمعہ گئی, سنیچر گیا, اتوار, اور اس درمیان اللہ کے حبیب ظہر کی نماز میں تشریف لائے ہیں. عالم یہ تھا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ بخاری شریف کی روایت میں حضرت عائشہ بیان کر رہی ہے کہ ایک طرف حضرت عباس سے یوں سہارا دیا اور دوسری طرف حضرت علی سے یوں سہارا دیا اور چلا نہیں جا رہا تھا. یہ دونوں بزرگ اللہ کے نبی کو گھسیت رہے تھے. عائشہ فرماتی ہے کہ میں قدم گھسٹنے کے نشان زمین پر دیکھ رہی تھی. اس عالم میں حضرت تشریف لائے ظہر کی نماز میں, اور ظہر کی نماز میں تشریف لا کر کے آقا نے بیٹھ گئے زمین پر اور بیٹھ کر نماز پڑھائی. میں بہت لذاذت کے ساتھ, بہت التزا کے ساتھ چھوتا ہوں, لیکن ایک بات عرض کر دوں, کوشش یہ کرو کہ زمین پر بیٹھ کر نماز پڑھیں. جو معذورین ہیں منع نہیں ہے, لیکن کوشش یہ کرو کہ زمین پر بیٹھ کر. ہم اتنے معذور نہیں ہیں جتنے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ہم غور فرمائیں کس عالم میں حضرت تشریف لائے مسجد میں, کس حالت میں حضور تشریف لائے کہ پاؤں کے نشانات زمین پر ہے, اور اس عالم میں بھی حضرت زمین پر بیٹھ گئے. میں نے اپنے حضرت کو دیکھا, مولائی و مرشیدی حضرت شیخ یونس صاحب دامت برکاتم, جنہوں نے دیکھا ہوگا حضرت کا اتنا موتا بدن ہے. تھائیروئڈ کا عالم یہ ہے کہ اس سال سے اگلے سال آپ کا دماغ معاوف ہو گیا, کپڑے نکال دیتے تھے. اس عالم میں ہم حضرت کو بمبئی ہاسپیٹل میں لے گئے اور وہاں ہم نے کچھ دن رکھا, علاج و معالجہ ہوا. اور حالت یہ ہے کہ ہم آپ کو اٹھائے اٹھائے پھر رہے ہیں, چلا نہیں جا رہا ہے آپ سے, ویل چیئر میں آپ کو رکھ کر کے سبق پرانے لے جاتے ہیں, لیکن جہاں نماز کی باری آتی ہے حضرت زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. فرض نماز تو اسی طرح بیٹھ کر پڑھتے ہیں جیسے ہم قعدے میں بیٹھتے ہیں, دو پاؤں ایک طرف نکال دیتے ہیں. البتہ نفل نماز کو حضرت کبھی آلتی پالتی اور پراتھی مار کر پڑھ لیا کرتے. کوشش یہ کریں کہ بجائے کرسی کے ہم نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے ہو. اگر دنیا بھر کے کاموں میں ہم نیچے بیٹھ سکتے ہیں تو کتنا ادب ہوگا کہ اللہ کے دربار میں بھی ہم تھوڑے سے نیچے بیٹھ جائیں. بہرحال یہ وہ وقت نہیں ہے, لیکن میں نے اشارہ کر دیا. باقی یہ کہ اگر کسی نے اپنی مجبوری وہ تھی کہ جو واقعتاً چیئر کا جو ہے ضرورت مند تھا اور اسے ضروری اور لازمی تھی, شریعت نے استراری حالتوں میں ساری چیزوں کی اجازت دے رکھی ہے, لیکن اگر ہم سنت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو اتنا قرب زیادہ نصیب ہوگا, کتنا ہی بہتر کیوں نہ ہو کہ ہماری پیشانی زمین سے رگڑی جائے. اور جتنی زمین سے رگڑیں گے اتنا توازو زیادہ پیدا ہوگا, اتنے اللہ سے زیادہ قریب ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں سنت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے, آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی, آواز نہیں نکل رہی تھی, صدیق اکبر مکبر بن گئے اور صدیق نے آپ کی آواز کو امت تک پہنچایا. پیر کے دن فجر کی نماز صدیق نے پڑھائی اور خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ آج طبیعت کچھ اچھی سی معلوم ہو رہی ہے, آپ کی کچھ صحت معلوم ہو رہی ہے, اگر آپ کی اجازت ہو تو میں مقام صنح پر ذرا اپنے کام سے ہو آؤں. حضرت نے اجازت دے دی. وہاں پہنچے تھے کہ کچھ دیر میں اطلاع پہنچی کہ اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم. صدیق دورے دورے آئے, بیٹی ہی تو تھی کمرے میں, کوئی اور تو تھا نہیں. آپ اندر میں پہنچے, یمنی چادر جو سفید رنگ کی تھی آپ کے اوپر اڑائی تھی. صدیق اکبر تشریف لائے, چادر کھولی, پیشانی مبارک کو بوسا دیا. سنت ہے اگر کوئی میت کو بوسا دینا چاہے تو پیشانی پر دے سکتا ہے, لیکن عورت کے باب میں مسئلہ یہ ہے کہ وہ محرم ہو, مثلا ماں ہے, خالہ ہے, البتہ مرد کے باب میں کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر کوئی بوسا دینا چاہے تو دے سکتا ہے لیکن پیشانی پر. صدیق اکبر نے پیشانی پر بوسا دیا اور روتی ہوئی آنکھوں سے فرمایا, یا رسول اللہ لا یجمع اللہ علیک موتتین, اللہ آپ پر دو موت کو کبھی جمع نہیں کرے گا, یعنی آپ کی بھی موت ہو جاوے اور آپ کی شریعت بھی مر جائے, یہ کبھی نہیں ہوگا. اگرچہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے لیکن آپ کی شریعت قیامت تک زندہ رہے گی. میں یہ ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ تمام چیزوں پر موسم خزاں آئی ہے لیکن میرے نبی پر موسم خزاں نہیں آئی. یہ ہمیشہ ہرا بھرا شجر ہے جو قیامت تک ہرا بھرا رہے گا. محدثین نے ایک سوال یہاں یہ کیا ہے کہ صبح جب صدیق گئے تب تو چہرہ اچھا تھا اور خود صدیق نے فرمایا کہ آج طبیعت اچھی سی معلوم ہوتی ہے, پھر کیا وجہ تھی کہ تھوڑی دیر میں اللہ کے پیارے بھی ہو گئے؟ عجیب جواب قاضی یاز رحمت اللہ علیہ نے عشق میں ڈوبا ہوا دیا. فرمایا کہ اہل اللہ کی انتقال کے موقع پر, موت کے موقع پر اللہ زندگی کی عبادتوں کے انوار ڈال دیتا ہے. جو عبادتیں کی ہے وہ عبادتوں کے انوار چہرے پر مرنے سے پہلے ڈال دیتا ہے, دیکھنے والے اس کو صحت سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ صحت ہے, حالانکہ وہ صحت نہیں ہوتی, وہ انوار ہے. وہ نمازوں کے انوار, وہ روزوں کے انوار ہے جس کو چہرے پر اللہ ڈال دیتا ہے. بہت سی مرتبہ ہم چہرہ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں بہت منور چہرہ ہے. یہ وہ عبادتوں کے انوارات ہیں. جب عام اہل اللہ کا یہ عالم ہے کہ ان کی عبادتوں کے انوار سے ان کے چہرے منور ہوتے ہیں, تو کیا خیال ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کے انوار کا؟ یہی وہ انوار تھے جس کو صدیق نے صحت سمجھ لیا. حقیقت یہ ہے کہ وہ صحت نہیں تھی, وہ انوارات تھے عبادت کے. تو تمام چیزوں پر موسم خزاں آ سکتی ہے, آتی ہے. مکان شاندار سے شاندار, زیادہ سے زیادہ 50 سال 100 سال, موسم خزاں اس پر بھی آئے گی. باغات بہتر سے بہتر, موسم خزاں اس پر بھی آتی ہے. ملک بڑا شاندار چل رہا ہے, موسم خزاں اس پر بھی آتا ہے. دنیا کی کوئی چیز ایسی نہیں کہ جس پر موسم خزاں اور پتجر کی موسم نہ آتی ہو. دنیا میں صرف ایک ذات گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جس پر موسم خزاں کبھی نہیں, موسم بہار ہمیشہ ہے. اور قیامت تک آپ کا لگایا ہوا یہ شجر اور آپ کا لگایا ہوا یہ باغ تر و تازہ رہے گا, یہ کبھی مرجھانے والا نہیں ہے. مرجھانے کی کوشش کرنے والے خود مرجا جائیں گے, لیکن آپ کی شریعت ہر وقت زندہ رہے گی. پھر عجیب چیز ہے, اگرچہ ہم ان چیزوں کو نہیں مانتے, لیکن تاریخ میں جو بات آتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول میں تشریف لائے اور وہ تاریخ 12 ہے, اور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو اس امت کے سلسلے میں بڑے اونچی شخصیت ہے. بلکہ ایک مرتبہ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمام اولیاء کے سر میرے قدم کے نیچے ہیں. تو کسی بزرگ نے یوں کہہ دیا کہ الا انا، یعنی میں آپ کے قدم کے نیچے نہیں. فرمایا اگر میرے قدم کے نیچے نہیں تو پھر شیطان کے قدم کے نیچے. ان کے حالات میں لکھا ہے کہ وہ ضلالت کی موت مرے. اس امت کا یہ وہ واحد شخصیت گزری ہے جس کے بیانات بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو سوائے غلبہ توحید کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، بس وہ توحید ہی توحید. اس انداز سے توحید کو پیش کرتے ہیں کہ لوگوں کے دلوں میں توحید کو اتار دیتے ہیں. تو سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ اس کے بعد والے مہینے میں تشریف لاتے ہیں، ربیع الاخر میں، اور 11 تاریخ ہیں. ادھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 12 اور ادھر ان کی 11. ہمارے قریب زمانے میں مولانا ابرار صاحب دھلجوی علیہ الرحمۃ تشریف یہاں بھی تشریف لائے ہیں. ہمارے قاری صاحب وغیرہ کے استاذ بھی ہوتے ہیں، ہم سے بڑی محبت فرماتے تھے. مولانا کے ساتھ میرا ایک سفر میں جانا ہوا سیرت النبی کے جلسے پر، تو مولانا نے ایک عجیب بات فرمائی. فرمایا نبی علیہ السلام 12 کو تشریف لائے اور سیدنا عبد القادر 11 کو تشریف لائے، اور وہ بھی بعد کا مہینہ ہے، اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ 12 میں زیادتی ہے 11 میں کمی ہے، تو نبوت پہلے ہے ولایت بعد میں ہے. اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ وہ مہینہ بعد کا ہے، تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ولایت تابع ہوگی نبوت کی، اور نبوت کے مانے بغیر ولایت مل نہیں سکتی. اگر کوئی نبوت کو نہ مانے تو ولایت ہو ہی نہیں سکتی. پھر ساتھ ساتھ فرمایا کہ نبی میں دو شان ہیں، نبوت کی بھی اور ولایت کی بھی. نبی بیک وقت نبی بھی ہوتا ہے، نبی بیک وقت ولی بھی ہوتا ہے، لیکن نبی کی ولایت عام ولیوں سے بہت اونچے درجے کی ہے. کہ یہ نہ سمجھے کہ عام ولیوں کی اور نبی کی ولایت دونوں برابر ہو جائے، نبی کی ولایت بہت اونچی ہے. اگلا حاشیہ میں چلاتا ہوں کہ ایک عجیب مسئلہ ہے، اسی لیے فقہا نے لکھا ہے کہ نبی میں شان نبوت کی بھی ہے ولایت کی بھی ہے. اور نبیون کا معنی ہوتا ہے خبر دینا، عربی گرامر کے اعتبار سے اس کا معنی خبر دینا. اور چونکہ نبی اللہ سے خبر لے کر بندوں کو دیتا ہے، اس لیے اسے نبی کہا گیا، میسنجر کہا گیا، پیغمبر کہا گیا. اور ولایت کا معنی ہوتا ہے اللہ کا دوست، یعنی اللہ کی طرف متوجہ رہنے والا. تو ولایت نبوی میں نبی کی توجہ اللہ کی طرف ہے، اور نبوت میں نبی کی توجہ مخلوق کی طرف ہے. تو فقہا نے عجیب مسئلہ لکھا ہے کہ جو توجہ اللہ کی طرف ہے وہ افضل ہیں اس توجہ کے مقابلے میں جو مخلوق کی طرف ہے، اس لیے نبی کی ولایت افضل ہے نبی کی نبوت سے. یہ قاضی یاز علیہ الرحمہ کی بحث ہے، دقیق بحث ہے، لیکن میں نے تھوڑے نیچے اتر کر سمجھایا، عام ولیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں. نبی علیہ السلام کی نبوت اور ولایت، نبی کی ولایت افضل ہے نبی کی نبوت کے مقابلے میں، اس لیے کہ اس میں آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہے. اور اسی سے مسئلہ نکالا قاضی یاز نے، فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز میں توجہ اللہ ہے، اور خطبے میں توجہ المخلوق ہے. فرمایا توجہ المخلوق کو تھوڑا مختصر کرو اور توجہ اللہ کو تھوڑی طویل کر دو، یعنی خطبہ کو تھوڑا مختصر کرو اور نماز کو تھوڑی سی لمبی کرو، اس لیے کہ اللہ کی توجہ یہ زیادہ ہونی چاہیے مخلوق کی توجہ کے مقابلے میں. یہ ایک زبردست مسئلہ قاضی یاز رحمتہ اللہ علیہ نے اس جزئیے سے مستنبط فرمایا. بہرحال یہ تو دقیق بحثیں ہیں، وہ تو آپ مول صاحب کے پاس بیٹھو اور یہاں تفسیر پڑھو، حدیث پڑھو، یہ بزرگان دین جو یہاں ہے تو قرآن حدیث بہت کچھ کھلے گا، اور آپ کے سامنے قرآن حقائق اور احادیث کی دقائق باتیں آپ کے سامنے آئے گی. مجھے تو صرف یہ کہنا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذات گرامی اس دنیا میں آئی ہے کہ جس کی شریعت پر کبھی موسم خزاں نہیں آتی، یہ ہمیشہ تر و تازہ رہنے والا وہ باغ لگا کر گئے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم. یہ باغ محمدی ہے جو قیامت تک تازہ رہے گا، بلکہ قیامت کے بعد بھی یہ باغ تازہ رہے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لگایا ہوا باغ. اور یہ عجیب معاملہ ہے کہ اگر تمام انبیاء، تمام کے تمام انبیاء
وجود دین کا ذریعہ ہے تو میرا نبی بقائے دین کا ذریعہ ہے، اور وجود کے مقابلے میں بقا افضل ہے۔ ایک مسجد تو آپ نے بنا دی لیکن اس کو باقی رکھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک ہاسپیٹل آپ نے بنا دی لیکن اس کا باقی رکھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، ایک عمارت آپ نے بنائی لیکن اس کو چلانا اور باقی رکھنا یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تمام انبیاء دین کو وجود میں لانے کا ذریعہ ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دین کے بقا کا ذریعہ ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو باقی رہنے والا ہوتا ہے وہی صاحب کمال ہوا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روایت اگرچہ ضعیف ہے، بلکہ بعضوں نے اس کو موضوع تک کہہ دیا ہے، لیکن اس کے ہم معنی روایتیں ضرور ملتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا، یہ روایت تو ضعیف ہے بلکہ موضوع تک کہا گیا ہے، لیکن یہ روایت صحیح ترین ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے انبیاء کے نور کو بنایا، یہ تو اپنی جگہ مسلم ہے اور تمام محدثین نے اس روایت کو قبول کیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ نے کائنات کو جب وجود دینا تھا، کائنات کو جب بنانا تھا، تو اس کائنات میں سب سے پہلے اللہ نے جس کو بنایا ہے وہ حضرات انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے نور کو بنایا، اور پھر ساری کائنات کو اس سے وجود دیا۔ جب انبیاء کے نور کو بنایا ہوگا تو اب امام نووی فرماتے ہیں کہ تمام نبیوں کے سردار میرے نبی بنائے گئے ہیں، تو تمام نبیوں کے نور میں بھی مقدم ہوں گے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اول ما خلق اللہ من نور، تو ضعیف موضوع ہے، لیکن اس روایت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مقدم ہے تمام نبیوں کے انوار کے مقابلے میں۔ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ جب آپ کو یہ کمالات عطا فرمائے، یہ مقام عطا فرمایا، تو سب سے پہلے نبوت بھی تو آپ ہی کو دے دینی چاہیے تھی، آپ کو سب سے اخیر میں نبی کیوں بنایا؟ اس کا جواب محدثین نے دیا ہے کہ اگر آپ کو سب سے پہلے نبی بنا دیا جاتا تو پھر بعد والا نبی آپ کی نبوت کو منسوخ کر دیتا اور آپ کے کمالات باقی نہ رہتے، اور اللہ آپ کے کمالات کو تا دم حیات باقی رکھنا چاہتا تھا اور تمام نبیوں کی نبوت کو منسوخ کرنا چاہتا تھا، اس لیے اللہ نے آپ کو سب سے اخیر میں نبی بنا کر بھیجا۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کمالات والا نبی، اسی سے متعلق اللہ قرآن میں یوں کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اس پیغمبر پر اللہ بھی رحمت اتار رہا ہے، ملائکہ بھی بھیج رہے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی اس پیغمبر پر درود و سلام بھیجو، صلی اللہ علیہ وسلم، درود و سلام بھیجو اس نبی پر۔ جس وقت یہ آیت اتری ہے تو حضرات صحابہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچے اور فرمایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے اس آیت میں ہم کو دو باتوں کا حکم دیا، صلو وسلمو، صلاۃ اور سلام، دو باتوں کا حکم دیا، صلاۃ اور سلام۔ تو سلام تو ہم کو معلوم ہے، السلام علیک یا رسول اللہ، سلام ہمیں معلوم ہے، لیکن صلاۃ کا کیا معلوم، صلاۃ کس کو کہتے؟ تو اللہ کے حبیب نے صلاۃ بتائی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ دیکھو اس میں سلام نہیں ہے، اللہم صلی علی، صلاۃ جیسے تو نے ابراہیم پر رحمت اتاری ہے اور ان کی آل اولاد پر، اسی طرح میرے نبی پر بھی رحمت اتار، جیسے ابراہیم اور ان کی آل اولاد پر برکتیں اتاری، میرے نبی پر بھی برکتیں اتار۔ یہ صلاۃ بتائی۔ اب اللہم صلی علی کا معنی تو ہوتا ہے بھائی، اے اللہ صلاۃ نازل فرما، رحمت نازل فرما ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر یہ ترجمہ پر غور کرو تو آپ نے اپنے نبی پر کچھ بھیجا ہے یا آپ نے اللہ کے حوالے کر دیا؟ اللہم صلی علی محمد کے ذریعے سے ہم نے یوں کہہ دیا کہ اللہ تو رحمت نازل فرما ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر، تو ہم نے تو کچھ نہیں بھیجا، ہم نے تو پھر اللہ کے حوالے کر دیا۔ تو اللہ ہم کو کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا، اے ایمان والو تم صلاۃ بھیجو میرے نبی پر، اور ہم کہہ رہے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو صلاۃ اتار ہمارے نبی پر، تو آیت پر ہم نے عمل کہاں کیا؟ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ عاشق رسول ہیں، عشق رسول میں دوبا ہوا آدمی. عجیب جواب اس کا دیتا ہے. سخاوی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے جو درود ہم کو سکھایا ہے وہ اپنی طرف سے نہیں سکھایا، یہ بھی اللہ ہی نے سکھایا. اس لیے کہ نبی اپنی طرف سے کچھ نہیں بولتے، ما ینطقو عن الہوا ان ہو الا وحی یوحا، یہ تو اللہ کی طرف سے بولتے. تو یہ جو کچھ بول رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے بول رہے ہیں. تو یہ جو درود شریف ہم کو سکھایا گیا اللہم صلی علی محمد، یہ بھی اللہ ہی نے سکھایا نبی کے واسطے سے. سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ اگر تجھے ہی دوبارہ حوالے کرنا تھا تو تُو نے ہم کو کیوں حکم دیا صلو علیہ وسلموں سے، تو خود ہی بھیج دیتا، کیا ضرورت پڑی تھی کہ تُو ہم کو حکم دے رہا ہے اور پھر تُو اپنے ذمہ دوبارہ لے رہا ہے ہمارے پاس سے. سخاوی اس کا جواب دیتے ہیں، فرمایا اللہ نے ہم کو حکم تو دیا لیکن ساتھ ساتھ نبی کو اشارہ کیا، میرے پیغمبر تیری امت تیرے مقام کو نہیں پہچانتی، اس لیے تیری شان کے مطابق تجھ پر درود نہیں بھیج سکتی. تیری امت کو میں نے حکم تو دیا ہے، اب یہ پوچھنے آئی ہے تو ان کو کہہ دو کہ میرے حوالے کر دے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد سے، میں تیرے مقام کو جانتا ہوں اس لیے تیری شان کے مطابق میں رحمتیں اتاروں گا صلی اللہ علیہ وسلم. اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے اس پیغمبر کو کتنا اونچا مقام دیا ہے. اگر موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو کھول دے دعوت و تبلیغ کے لیے، تو یہاں اللہ اپنے پیغمبر کو یوں کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کی ضرورت نہیں، الم نشرح لک صدرک، میں نے تو خود تیرے سینے کو کھول دیا. اگرچہ تلک الرسل فضلنا بعضہم علی بعض، لیکن ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو مقام دیا، چونکہ ان کو رہتی دنیا تک نبی بننا ہے، ان کو رہتی دنیا تک رسول بننا ہے، ان کی شریعت کو قیامت تک چلانا ہے، تو آپ کے فضائل، آپ کے مناقب، آپ کو مقام بھی اتنا ہی اونچا دیا. ایک ایک قدم پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام دیا. اور پھر آقا کا حال یہ ہے کہ اب جو نبی اس امت کا ہے اس امت کو بھی فضیلتیں دی. نبی کو صرف فضیلت نہیں، امت کو بھی فضیلتیں دی. خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ نے پانچ خصوصیتیں عطا فرمائی، اس میں ایک خصوصیت تو میری یہ ہے کہ اگلی امتوں کی نماز مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی، میری امت کی نماز یہ جہاں نماز پڑھے گی ہو جائے گی. یہ فلائٹ میں پڑھے تو ہو جاوے، یہ ٹرین میں پڑھے تو ہو جاوے، یہ ایئرپورٹ پر پڑھے تو ہو جائیں، بلکہ فقہ نے لکھا ہے کہ ساری جگہ ناپاک ہے اور صرف پیشانی اور گھٹنے اور دونوں پاؤں رکھنے کے برابر جگہ پاک ہے، فرمایا وہاں بھی ہو جائے گی. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ امت جہاں نماز پڑھے گی اس کی نماز ہو جائے گی. اگلی امتوں کا عالم یہ تھا کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی تھی، وضو ضروری تھا. اس امت کا عالم یہ ہے کہ اگر پانی میسر نہیں، یا پانی تو ہے لیکن قدرت نہیں پانی کے استعمال پر، بیماری کی وجہ سے، علالت کی وجہ سے، دشمنوں کی وجہ سے یہ پانی تک نہیں جا سکتا، تو اس صورت میں اگر اس نے مٹی پر دو ہاتھ مار لیے اور تیمم کر لیا، اللہ کے نبی کہتے ہیں میری امت کی یہ نماز بھی قبول ہو جائے گی. حتیٰ کہ اس امت کو تو یہ فضیلت دی کہ صرف تیمم وضو کا بدلہ نہیں، غسل کا بھی بدلہ ہے، ضرورت پڑ جائے تو غسل کا بھی بدلہ ہے تیمم. حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر میں، بخاری شریف کی روایت میں، حضرت عمار کو احتلام ہو گیا اور غسل کی ضرورت پڑی اور پانی نہیں ہے، تو حضرت عمار نے قیاس کیا، حضور تھے نہیں اس سفر میں، تو قیاس یہ کیا کہ اگر وضو کے بدلے میں تیمم کرتے ہیں تو دو ہاتھ مارتے ہیں، تو پھر غسل میں تو پورے بدن پر پانی ڈالنا ہوتا ہے، تو زمین پر لوت پوت ہونے لگے، پورے بدن پر مٹی لگا دی. واپس پہنچے تو سار اور حضرت عمر کو بھی اس سفر میں احتلام ہوا تھا، تو حضرت عمر نے یہ کیا کہ وہ غسل، جب پانی ہی نہیں ہے تو نماز ہی نہیں پڑی. حضرت یہ سمجھے کہ صرف وضو کے بدلے میں تیمم ہے، غسل کے بدلے میں نہیں ہے، تو حضرت نے نماز ہی نہیں پڑھی. دونوں کا مقدمہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو حضرت نے دونوں کو بتایا اور فرمایا تم نے دونوں نے غلط کیا، عمار تم نے بھی غلط کیا، عمر تم نے بھی غلط کیا. فرمایا غسل کے بدلے میں بھی اگر پانی میسر نہ ہو تو اس صورت میں زمین پر دو ہاتھ مار کر وضو ہی کی طرح تیمم کر لو، یہ بھی غسل کی جگہ پر کافی ہو جائے گا. تو یہ اس امت کی خصوصیت ہیں، لیکن یاد رکھو میرا اور آپ کا کمال نہیں ہے کہ کہیں آپ یہ سمجھے کہ ہم بہت باکمال ہیں اس لیے ہم کو یہ ساری اجازتیں مل گئی. ہمارا کمال نہیں ہے، یہ سب جوہر ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے لیے تسہیل، سہولت، آسانیاں پیدا کی گئی تاکہ یہ امت آسانی اور سہولت کے ساتھ نماز پڑھے، آسانی اور سہولت کے ساتھ اپنے دین پر عمل کریں. فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو نماز کے لیے بھی بنا دی اور اس کے ساتھ ساتھ طہارت کے لیے بھی بنا دی. اور اس کے علاوہ بے شمار مسائل ہیں. قرآن کریم میں ایک واقعہ بڑا عجیب ملتا ہے، ایک عورت کو صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرط محبت میں، محبت کے جذبات میں، محبت تھی اور محبت ہی کے جذبات میں، ایک مرتبہ اپنی بیوی کو یوں کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح لگتی ہے. اب مسئلہ زہار کھڑا ہو گیا تو بیوی فوراً دوپٹہ ڈال کر، چادر ڈال کر نبی کی خدمت میں پہنچی اور فرمایا کہ یا رسول اللہ میرے شوہر نے اس طرح کی بات کہی ہے، اب میرا کیا مسئلہ؟ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے قرآن میں کوئی مسئلہ نہیں آیا، البتہ عربوں میں کوئی اس طرح کا کام کرتا ہے، ایسی بات بولتا ہے تو طلاق ہو جاتی ہے. اس لیے اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میں دستور عرب پر طلاق کا فیصلہ کرتا ہوں. تو وہ عورت کہنے لگی کہ یا رسول اللہ اولادی صغار، میرے بچے بہت چھوٹے ہیں، میرے شوہر سے مجھ کو بڑی محبت ہے اور اس کو مجھ سے محبت ہے، میرے والدین نہیں، کوئی اور مکان نہیں، معصوم اولادوں کو لے کر میں کہاں جاؤں گی؟ یا رسول اللہ طلاق کا فیصلہ آپ نہ فرمائیں، کچھ دیت کا، کچھ مال دینے کا، کچھ صدقے کا فیصلہ کر دیں تاکہ میں وہ مال دے دوں، البتہ طلاق کا فیصلہ نہ کریں. اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ میرے قرآن میں کوئی قانون اترا نہیں ہے، دستور عرب طلاق ہیں، اسی پر میں طلاق کا فیصلہ کرتا ہوں. وہ عورت نبی کو یوں کہہ کر گئی کہ اللہ کے حبیب یہ مسئلہ اگر آپ سے حل نہیں ہوتا تو اس سے حل کروں گی، اللہ سے حل کروں گی. اللہ کرے کہ اس یقین کا آدھا حصہ بھی ہمیں نصیب ہو جائے. ہمیں اپنے رب پر اعتماد نہیں رہا، اپنے اللہ پر اعتماد نہیں رہا. اسی لیے میں نے حضرت جی رحمت اللہ علیہ کا جملہ دو تین دن قبل سنایا تھا کہ یہ امت اللہ کے تعارف کے لیے آئی تھی لیکن افسوس کہ اپنے تعارف میں لگ گئی، ہم نے اللہ کا تعارف بھلا دیا، اپنا تعارف کرانے لگی کہ میں شیخ الحدیث ہوں اور میں فلاں ہوں اور میں فلاں ہوں. ہمیں تو بھیجا گیا ہے کہ ہم اللہ کا تعارف کرائیں تاکہ بندہ اپنے رب سے جڑ جائیں، ہمیں جوڑنے کے لیے بھیجا ہے اللہ سے. وہ عورت یوں کہہ کر گئی کہ میں اپنے رب سے کہوں گی یہ مسئلہ، وہیں سے حل کروں گی. گھر گئی، دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے دعا کی کہ اللہ میرے شوہر کا یہ مسئلہ ہے، اور حضور کے پاس گئی تو یہ فیصلہ ہوا، اب آپ کوئی مسئلہ نکال دیجئے کہ طلاق بھی نہ پڑے اور مسئلہ بھی میرا حل ہو جائے. ادھر یہ عورت دعا کر رہی ہے اور نبی علیہ السلام پر آیت اتر رہی ہے، لقد سمیع اللہ قول التی، عورتوں کے متعلق، قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتقی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، البتہ تحقیق کے پیغمبر، یہ عورت جو تیرے پاس آئی تھی اور تجھ سے بحث و مباحثہ کر رہی تھی، میں نے تم دونوں کے بحث کو خوب سنا. قول التی تجادلک فی زوجہا، اپنے شوہر کے باب میں، وتشتقی الی اللہ، اور تجھے یوں کہہ کر گئی کہ اگر آپ حل نہیں کرتے تو میں اس سے شکایت کروں گی. واللہ یسمع تحاورکما، اللہ نے تم دونوں کی گفتگو کو بہت سنا، وہ سمیع بصیر ہیں. اور فرمایا کہ میرے پیغمبر اگر تیری امت کی عورت سہولت چاہتی ہے تو میں یقیناً تیری امت کو سہولت دیتا ہوں. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا, یا تو غلام آزاد کرے, یا سات غریبوں کو کھانا کھلا دے, یا سات روزے رکھ لے, طلاق نہیں پڑے گی, شوہر حلال ہو جائے گا. اگر تیری امت کی عورت سہولت چاہتی ہے تو تیرا رب بھی سہولت اتار رہا ہے. یہ امت کی فضیلت ہے, لیکن امت کی فضیلت ہماری وجہ سے نہیں, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. یہ نبی جتنا اونچا ہے نا, اس امت کو بھی اتنا اونچا مقام دیا. اسی لیے مشکات شریف کی آخری روایت جس میں صاحب مشکات علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا, ارشاد فرماتے ہیں, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تفسیر قول اللہ تعالی کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انتم تتمون سبعین امہ وانتم افضلها واکرمها. فرمایا اللہ کے حبیب اس آیت کی تفسیر میں یوں فرما رہے ہیں کہ تم اپنوں سے پہلے اے میری امت 70 اور 70 امت کو ختم کر چکے ہو, لیکن ان تمام امت میں سب سے افضل اور محترم اللہ کے نزدیک اگر کوئی ہے تو تم ہو. یہ کوئی اور تفسیر نہیں کر رہا ہے, کوئی مبلغ تفسیر نہیں کر رہا ہے, کوئی مولوی تفسیر نہیں کر رہا ہے. مولویوں کے مولوی اور مبلغ کے مبلغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفسیر فرما رہے ہیں, انتم افضلها واکرمها, یہ امت بہت محترم ہے. میرے بھائیوں, اس امت کو بنانے کی کوشش کرو, یہ امت کسی طرح بن جائے, یہ اپنے رب کو راضی کرنے والی ہو جائے. زندگی کی شام کہاں ہو جائے کچھ پتا نہیں کی. ایمان پر موت ہوتی ہے یا بے ایمان کے ہوتی ہے کچھ پتا نہیں. کوشش کرو کہ یہ امت اپنے رب سے جڑ جائے, یہ امت اپنے رب سے مل جائے, اس امت کے دل میں محمدی جذبات پیدا ہو جائیں, یہ امت اپنے بدن پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کو اپنا لے, اور اس کو کوئی دیکھ لے تو اس کی زبان کی تبلیغ نہ ہو تو نہ ہو, لیکن اس کا بدن یہ بتا دے کہ یہ محمدی ہے, اس کو ماننا چاہیے. صرف قول اور زبان سے ہی تقریر نہیں ہوتی, بدن اور اعمال سے بھی تبلیغ ہوتی ہے. اللہ ہمارے سنتوں والے بدن سے بھی دین کی اشاعت کرتا ہے, جبکہ ہمارے صحابہ کرام ان ممالک میں پہنچے کہ زبان سے بالکل ناواقفیت تھی, لیکن ناواقفیت کے باوجود جب رومن امپائر سے واپس چلے ہیں تو وہاں کے لوگ خالد ابن ولید کو یوں کہنے لگے کہ تم ہمیں یتیم چھوڑ کر کہاں جا رہے ہو, یہ کیا بات تھی. انہوں نے قول محمدی اور فعل محمدی کے ذریعے سے اپنے بدن کو سجایا تھا, اور جس کی بنیاد پر لوگ دین کی طرف مائل ہوتے تھے. ہمیں چاہیے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو, اللہ کی خشیت کو اپنے دلوں میں اتارنے والے بنے. اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا شفیعنا سندنا مولانا محمد مبارک وسلم. اللہم عنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہ ہمیں سچی عبادت کی توفیق عطا فرما, اللہ ہمیں صحیح معنی میں پیشانیاں رگڑنے کی توفیق عطا فرما, اللہ ریاکاری سے حفاظت فرما. زندگی کا ایک لمبا حصہ گزر چکا ہے, اخلاص نصیب نہیں ہوا. اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما, ہمیں للہیت نصیب فرما, ہمیں تیرے لیے بولنے کی کام کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ انانیت سے ہماری حفاظت فرما, تکبر اور غرور سے حفاظت فرما, شان سے حفاظت فرما, حسد سے حفاظت فرما, تیرے بندے بن کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرا نبی اتنا بڑا تھا, لیکن حدیثوں میں آتا ہے کہ جب وہ چلتا تھا تو اس سے ابدیت ٹپکتی تھی. میرے مالک وہ عبادتیں تو ہمارے پاس ہے بھی نہیں. ہمیں عبدیت نصیب فرما, ہمیں عاجزی نصیب فرما, ہمیں غلام بننا نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اندرونی مسائل کی بنیاد پر ساری دنیا ہمیں مارنے کے لیے توتی ہوئی ہے. الہ العالمین مظلوم امت کی حفاظت فرما, اللہ مظلوم امت کی حفاظت فرما. اللہ ہم نکمے ہیں, نکموں کا امتحان کوئی نہیں لیتا ہے, مار حد ہو چکی ہے مولا, ذلتی کے دروازے بہت کھل چکے ہیں, اب آپ بند فرما دیجیے اللہ, اب آپ بند فرما دیجیے اللہ, اب آپ بند فرما دیجیے. کمیوں کا امتحان کوئی نہیں لیتا ہے. اے اللہ اس امت کا ملاح, اس امت کی کشتی کو لے کر چلنے والا نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بھی دنیا سے رخصت ہو چکا ہے. اگر وہ ہوتا تو امت کے حالات دیکھ کر ترپ ترپ کر دعائیں کرتا، اے اللہ ہماری کشتی گناہوں کے بھون میں، فتنوں کے بھون میں، ظلم کے بھون میں پھنس چکی، نکالنے والا کوئی نہیں ہے، رب کریم آپ اپنی چادر ڈال کر ہمیں نکال لیجیے، آپ اپنی چادر ڈال کر ہمیں نکال لیجیے، اللہ آپ اپنی چادر ڈال کر ہمیں نکال لیجیے، اے اللہ جب تک جلائیں آبرو عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا، جب اٹھائیں تو اپنے اپنے وقت پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمانا، اللہ مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اللہ جن کے لیے جاب نہیں ہے راستے آسان فرما، اللہ پریشانیوں کو دور فرما، روزی کے راستے کھول دے، اللہ حلال کے دروازے کھول دے، حرام کے دروازوں کو بند فرما دے، بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، اللہ ہماری بیٹیوں کو ماؤں کو پردے کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرما، شریعت کا لحاظ کرنے کی توفیق عطا فرما، والدین کی اطاعت کا ذوق نصیب فرما، اے اللہ قیامت میں جب آپ اٹھائیں تو ہماری زندگی کا فلم نہ چلائیں، آپ سے التجا ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو آپ چھپائے رکھیں، اگر آپ نے پردہ اٹھا دیا تو ہماری اولاد کہے گی او گندے باپ تو کتنا نالائق تھا، مولا ہمیں رسوا نہ کرنا، ہمیں ذلیل نہ کرنا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، ہمارے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ہمیں معاف کر دینا، آپ کی زیارت نصیب فرمانا، اللہ جنت الفردوس میں نبی کی رفاقت نصیب فرمانا، اے اللہ مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرمانا، اللہ جو مانگا عطا فرما، نہیں مانگا عطا فرما، ہماری ساری ضروریات کو دست غیب سے پورا فرما، وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا